الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ منگل کو عشرہ ذوالحجہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مبارک دن رات ہمیں نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی توفیق دے. یہ رات دن بڑے مبارک ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب ایک سال کے برابر روزے رکھنے کے برابر ہے، اور ہر رات کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور جو نو ذوالحجہ کا روزہ ہے، جو جس کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں، یہ بھی خاص روزہ ہے، اور یہ رکھنا مستحب ہے، اور اس کا بھی بڑا ثواب ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس روزے کی وجہ سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے. یعنی عرفے کا روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے ایک ایک سال کے روزوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور عرفے کے روزے کی یہ فضیلت تو ہے ہی ہے کہ اگر یہ عرفے کا روزہ رکھیں گے تو ایک سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ہوگا. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں نے دیکھا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ عرفے کا روزہ رکھنے سے دو سال کے روزوں کے برابر انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. اور پھر یہ جو عرفے کی رات ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کی رات ہے. آٹھ ذوالحجہ کی رات، نو ذوالحجہ کی رات، دس ذوالحجہ کی رات، اور عید الفطر، اور پندرہ شعبان کی رات. یہ پانچ راتیں ایک سال میں فضیلت والی راتیں، اور جو آدمی ان پانچ راتوں میں جاگے اور عبادت کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالی ان پانچ راتوں میں عبادت کرنے والے کو اپنے فضل و کرم سے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہ پانچ مبارک راتیں بڑی فضیلت کی ہیں، اور عید کی رات اور بقر عید کی رات بھی بڑی فضیلت کی راتیں ہیں. عام طور پر ان راتوں کو عام مسلمان کوئی عبادت کی رات نہیں سمجھتے، بلکہ بس عید کی رات کو خوشی کی رات سمجھتے ہیں، بقرعید کی رات کو بھی خوشی کی رات سمجھتے ہیں، اور اس کو فضولیات میں، لغویات میں، یا بعض مرتبہ گناہوں میں گزار دیتے ہیں. تو یہ راتیں دراصل بڑی مبارک اور فضیلت والی راتیں ہیں. ان دونوں راتوں کی الگ سے بھی فضیلت ہے، جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو عیدوں جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی راتوں کو ثواب اور یقین کا ثواب راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے ان دو راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. یعنی قیامت میں اس قدر گھبراہٹ، خوفناکی، ہولناکی اور دہشت ہوگی کہ اس سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. لیکن جو عید کی رات میں اور بقرعید کی رات میں جاگے گا اور عبادت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کی گھبراہٹ سے اور قیامت کی بے چینی اور خوفناکی سے محفوظ رکھیں گے. تو یہ دونوں راتیں بھی بڑی عبادت کی ہیں، اور کم از کم اتنا تو آدمی کر ہی لے کہ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے. باقی کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد تسبیحات پڑھ لے. گزشتہ منگل کو ہر نماز کے بعد چار تسبیح پڑھنے کے لیے بتایا گیا تھا، جو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ آدمی سبحان اللہ پڑھے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس طرح سے ان راتوں میں بھی ان تسبیحات کا اہتمام کرے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، اور جو نئے کام ہو سکتے ہیں ان کو کرے. تو اس طرح سے بہت زیادہ کوئی محنت اور مشقت بھی نہیں کرنی ہوگی، لیکن ان راتوں کی فضیلت انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی درجے میں ضرور حاصل ہو جائے گی. یہ تو عید کی راتوں کی فضیلت ہو گئی. اس کے بعد نو ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، جماعت سے نماز پڑھنے والا ہو یا اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اور ابھی بیان کے ختم پر انشاءاللہ تعالی تکبیر تشریق چھپی ہوئی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور وہ اس لیے پیش کی جائے گی کہ عام طور پر مردوں کو تو الحمدللہ یاد بھی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ مسجد میں نماز باجماعت پڑھتے ہیں اس لیے مسجد میں نمازوں کے بعد تکبیر تشریف پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی تو عام طور پر تکبیر تشریف ادا ہو جاتی، لیکن جو نماز بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں، وہ تو بغیر جماعت کے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھتی ہیں، تو وہ اکثر بھول جاتی ہیں. اور یہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے. اس بنا پر اکثر و بیشتر خواتین گنہگار ہوتی ہیں. تو یہ تکبیر تشریق اس لیے چھپوائی گئی ہے کہ وہ یہاں سے لے کر کے اپنے گھروں میں لے جائیں، اور وہاں پر اس جگہ دیوار پر لگا دیں جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں. اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لیں، اور جب بھی نماز پڑھا کریں وہیں پڑھا کریں، اکثر و بیشتر وہاں نماز پڑھنے کا اہتمام رکھیں، اور اس جگہ کو پاک و صاف بھی رکھیں، تو وہ گھر کی مسجد بن جائے گی. اسے کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد. تو وہ گھر کی مسجد بن جائے گی، اور وہاں پر نفلی اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، مسنون اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، اور جب بھی نماز پڑھنے کے لیے وہاں جائیں نماز بھی وہاں پڑھیں، اور خواتین وہاں جب تک رہن اعتکاف کی نیت کر لیں تو نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے اس میں نفلی اعتکاف کر لیا کریں تو نفلی اعتکاف کا الگ ثواب ہوگا. وہاں دیوار میں یہ تکبیر تشریق کا جو ورق ہے وہ لگا لیں, ٹیپ وغیرہ سے لگا دیں, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب خواتین وہاں نماز پڑھیں گی تو نماز سلام پھیرتے ہی سامنے تکبیر تشریق لکھا ہوا نظر آ جائے گا انشاءاللہ. اس طرح سے ان کو اپنا واجب ادا کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 10 ذوالحجہ کو قربانی کا دن ہے اور قربانی کی بڑی فضیلت ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے. خواب میں جو کچھ دیکھا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے کا حکم دے دیا. اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیدار ہونے کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے, میں نے اس طریقے سے تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن شریف میں نقل فرمایا ہے. ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا, یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کر لیجئے, ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کر لیجئے, آپ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے سبق کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمل کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ سے مینا تشریف لے گئے, جہاں حاجی لوگ 5 دن قیام کرتے ہیں. جب آپ وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے 7 کنکریاں اس کے ماری, جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا اور آپ آگے چلے. اس کے بعد زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا, پھر وہ آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے 7 کنکریاں ماری, پھر وہ زمین میں دھس گیا اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھے. آگے جا کر کے پھر وہ زمین نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ بہکانے کے لیے پھر آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3ری مرتبہ بھی اس کے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا اور آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر ایک جگہ تھی اس کو کہتے تھے منہر اسماعیل, ایک جگہ تھی منا میں اس کا نام تھا منہر اسماعیل, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان ہونے کی جگہ. وہاں لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا اور پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر چھری سے ذبح کرنے کی کوشش فرمائی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور گلے کے اور چھری کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا بھیج دیا, جس کی بنا پر انہوں نے اپنی طرف سے چھری تو چلائی مگر ان کا گلا نہیں کٹا. اور جب وہ اتنا کر چکے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ ابراہیم آپ نے آپ کو جو حکم دیا گیا تھا آپ نے وہ پورا کر دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, پھر اللہ پاک نے آسمان سے ایک مینڈا بھیجا اور پھر آپ نے اس سے قربانی فرمائی. یہ ہے اس کا مختصر سا واقعہ. یہ قربانی آپ کے اس عمل کی یادگار ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی شریعت میں بھی اس کو جاری و ساری فرما دیا اور قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا, اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے 7 کنکریاں 3 دفعہ ماری تھیں, 7 × 21, تو آج بھی ان جگہوں پر حاجی لوگ حج کے اندر تین دن تک رمی کرتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں. یہ اسی واقعے کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل قربانی کرنے کا اور کنکری مارنے کا ایسا قبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کو حج میں مقرر کر دیا اور قربانی کو الگ سے حضور کی امت پر واجب فرما دیا. تو یہ قربانی کا عمل اتنا اونچا عمل ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس لیے اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں. بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیک عمل قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں, اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں, سینگوں اور کھروں کو لے کر کے آئے گا اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی نیز قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ لے لیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو. اب دیکھو اس میں ایک تو قربانی کا عمل قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, دوسرے قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جانور کے جسم کی جو چیزیں عام طور پر لوگ پھینک دیتے ہیں, جیسے کان پھینک دیتے ہیں, اسی طریقے سے سینگ پھینک دیتے ہیں, کھر پھینک دیتے ہیں, دم پھینک دیتے ہیں, یہ چیزیں عام طور پر پھینک دی جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ وہ ان کے بدلے بھی ثواب عطا فرمائیں گے اور پورا جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ثواب عظیم عطا فرمائیں گے. اور تیسری فضیلت اس حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور سے جب خون نکلتا ہے تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. اس کے لیے دو باتیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو قربانی ہو اخلاص کے ساتھ, یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آدمی قربانی کرے. بعض لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن اس میں دکھاوا اور نام کرتے ہیں. بعض لوگ ناموری کے لیے, دکھاوے کے لیے, شہرت کے لیے, تعریف چاہنے کے لیے قیمتی اور بہت بڑے بڑے جانور خرید لیتے ہیں اور پھر باقاعدہ ان کی نمائش کرتے ہیں, شامیانے لگا کر کے اس کے اندر کھڑا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں, لوگوں کو بلا بلا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا قربانی کا جانور دیکھو کیسا ہے, اور اس کے پھر لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور رات کو لائٹیں لگائی جاتی ہیں. تو اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کریں تو یہ تو ریاکاری ہے, اور دکھاوا اور ریاکاری جس عمل میں بھی ہو وہ اس کو برباد کر دیتی ہے اور اس کے ثواب کو کھو دیتی ہے. یعنی دکھاوا اور نام و نمود کرنے سے ثواب آدمی کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. آخرت میں ثواب نہیں بلکہ الٹا آخرت میں عذاب ہے. ریاکاری اور دکھاوے کے لیے قربانی کرنے پر آخرت میں عذاب ہے. تو بعض لوگ دکھاوا اور عذاب دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اخلاص سے کرے بس, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے قربانی فرمائی, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی, تو یہ عبادت ہے. یہ اور عبادت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی, جانی ہو یا مالی, قولی ہو یا فعلی, وہ اخلاص سے ہونی چاہیے. بس ہم اخلاص اپنے پلے باندھ لیں بھائی کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ جو عمل بھی کریں گے اخلاص سے کریں گے، اور اخلاص اپنے اختیار میں، جیسے ریاکاری اپنے اختیار سے ہوتی ہے خود بخود نہیں ہوتی، ایسی اخلاص بھی اپنے اختیار سے ہوتا ہے خود بخود نہیں ہو سکتا کہ ہم نیت بھی نہ کریں اخلاص حاصل ہو جائے. تو اخلاص ہمارے دل کا عمل ہے، یہ بس نماز پڑھیں تو واسطے اللہ کے، روزہ رکھیں تو واسطے اللہ کے، ذکر کریں تو واسطے اللہ کے، تلاوت کریں تو واسطے اللہ کے، قربانی کریں تو واسطے اللہ کے، بس نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس ثواب کے لیے قربانی کرتا ہوں جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ بس اس ثواب کے خاطر قربانی کریں. تو پہلی بات ہے اخلاص، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو جس سے قربانی کا جانور خریدا جائے. تو قربانی کا جانور عام طور پر خریدا جاتا ہے، بعض لوگ پالتے بھی ہیں، تو قربانی کا جانور پر پیسے حلال استعمال ہونے چاہیے. جیسے حرام کپڑے پہن کر، حرام کھانا کھا کر، حرام پیسے کا پانی پی کر آدمی نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوتی، ایسی قربانی کرے تو قربانی بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے دو باتوں کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم جانی مالی عبادت کریں، ایک تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دوسرے اس کے اندر مال حلال استعمال ہونا چاہیے. مال حرام سے جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. دو باتیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ قبول ہوگی. اور یہ ثواب عظیم اس جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قربانی کا جانور جیسے ذبح ہوگا تو اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہم قبول ہو جائے گا، اور اس کا اور جس کی وجہ سے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، اور ثواب عظیم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، جیسے کہ مزید ثواب آگے کی احادیث میں آ رہا ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بقرعید کے دن کوئی شخص قربانی سے اچھا اور بہتر عمل نہیں کر سکتا. قربانی کے تین دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ تین دن قربانی کے لیے مقرر ہیں. ان تین دنوں میں سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا عمل ہے، اس سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے رشتہ داروں کے ساتھ. صلہ رحمی، صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، اچھا برتاؤ کرنے کو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو. مال کی ضرورت ہو اور ہمارے اندر استطاعت ہو اپنے مال سے ان کی مدد کرنے کو، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کو، ان کی خیر خبر رکھنے کو، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہ کرنے کا نام صلہ رحمی ہے. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے لیے بھی ہمارے دین میں بڑی تاکید ہے. بعض لوگ اس سے بڑے غافل رہتے ہیں، رشتہ داروں سے نہ ملتے ہیں، نہ ملاقات کرتے ہیں، نہ ان کی خدمت کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، نہ ملتے جلتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بس کبھی کبھار کہیں ملاقات ہو گئی ہو گئی، لیکن اس کو دین نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے. اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ صلہ رحمی ایسا مبارک عمل ہے، اور یہ بھی ایسا نیک عمل ہے کہ قربانی کے برابر ہو سکتا ہے، مگر اس قربانی کے برابر ہو سکتا ہے جو نفل ہو، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی واجب ہو اور آدمی قربانی چھوڑ کر کے صلہ رحمی کرے، تو اس سے واجب ادا نہیں ہوگا. قربانی جس پر واجب ہے وہ تو ضرور ہی قربانی کرے، اور اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی بھی کرے، صلہ رحمی بھی کرے، قربانی بھی کرے. تو صلہ رحمی اس حدیث میں فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں یہ عمل ایسا ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے قربانی کے ثواب سے، مگر یہ نفلی قربانی کے مقابلے میں ہے. یہ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ جاؤ تم قربانی پر اپنی حاضری دو, جاؤ اپنے قربانی پر حاضری دو. تو کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ, کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیز وہ جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا, اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا, اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے اعمال کے ترازو کے اندر رکھا جائے گا. تمہارے ترازو میں 70 گنا وزنی کر کے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو بے ساختہ انہوں نے سن کر عرض کیا کہ حضور یہ فضیلت اہل بیت کے ساتھ خاص ہے, یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ فضیلت اہل بیت کے ساتھ تو ہے ہی لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ, یعنی ہر مسلمان کو جو بھی اخلاص سے اور مال حلال سے قربانی کرے گا اس کو یہ دو فضیلتیں حاصل ہوں گی. ایک یہ کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوگا اور اس کے جسم سے خون نکلے گا تو پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی, یعنی اس کے تمام گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے معاف ہو جائیں گے. دوسرے یہ قربانی کا جانور 70 گنا وزنی کر کے اس کے ترازو میں رکھا جائے گا قیامت کے دن. تو اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کے عمل کی, اس لیے بقرعید کے دنوں میں قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے. اور اگرچہ قربانی کچھ مہنگی بھی ہو مگر اس ثواب کے مقابلے میں سستی ہے. یہ جو ثواب بیان ہو رہا ہے حدیث میں اس کے اعتبار سے قربانی جتنی بھی مہنگی ہو جائے سستی ہے. اس لیے آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جس جانور کی قربانی جائز ہے اس کے کرنے کی کوشش کرے, یا گائے کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے تاکہ اگر واجب قربانی ہے تو واجب قربانی ادا ہو جائے اور یہ فضائل بھی حاصل ہو جائے, اور اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن استطاعت ہے کہ وہ گائے کے اندر حصہ لے سکتا ہے یا اونٹ کے اندر حصہ لے سکتا ہے یا بیل کے اندر حصہ لے سکتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا بکرا بآسانی لے سکتا ہے, تو بھائی اس ثواب عظیم کے خاطر قربانی کر لینی چاہیے. اور اس ثواب کے خاطر قربانی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں, دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو یہ کہ جب آدمی قربانی کرے تو بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کرے تو جانور کے پاس موجود ہو, کیونکہ اس حدیث میں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنے قربانی کے جانور پر حاضری دو, تو یہ خود قربانی کرنا بھی افضل ہے, اور اگر خود قربانی نہ کر سکے تو کم از کم وہاں حاضر ہو جائے اور ذبح کوئی اور کر دے, تو یہ عمل بھی بہتر ہے اور افضل ہے یہ. دوسری بات یہ فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کے جانور کے جسم سے جو ہی خون کا قطرہ زمین میں گرے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی. اور دوسری یہ کہ قربانی کے جانور کو 70 گنا وزنی کر کے قربانی کرنے والے کے ترازو میں رکھا جائے گا, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور خریدنے میں پیسے خرچ کرنا یہ سب سے افضل ہے, اور نیک اعمال پر پیسے خرچ کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قربانی کا جانور خریدنے میں پیسے خرچ کرنا بہتر اور افضل ہے. اس لیے بھی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے، ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، یہ جو قربانی کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. واقعہ میں سنا چکا ہوں آپ کو الحمدللہ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، قربانی کرنے میں ہمارا کیا فائدہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لیکن ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں تمہیں ان بالوں میں سے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے، یعنی جن قربانی کے جانوروں کے جسم پر اون ہے، جیسے بھیڑ کے جسم پر اون ہوتی ہے، دمبے کے جسم پر اون ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ وہ تو بہت ہی زیادہ اور بے شمار ہوتے ہیں. فرمایا ان کا بھی یہی حکم ہے کہ جن جانوروں کے جسم پر اون ہے اگر انہیں ذبح کریں گے تو اس اون میں جتنے بھی بال ہیں، اور باریک باریک بال بھی بہت ہوتے ہیں، ان سب کے برابر ایک ایک نیکی ملے گی. اس لحاظ سے قربانی کرنے کی بڑی فضیلت ہے کہ قربانی کے سبھی جانوروں کے جسم پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ ان کا شمار کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہر آدمی کر ہی نہیں سکتا. تو گویا ہزاروں لاکھوں خرچ کیے اور کروڑوں نیکیاں مل گئیں. اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ قربانی ذرا مہنگی بھی ہو جائے تب بھی ثواب کے اعتبار ثواب کے مقابلے میں سستی ہے، کہ وہ جو ثواب ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور پھر جو ثواب ہے اور نیکی ہے نا، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، لاکھوں کروڑوں روپے بھی اس نیکی اور اس ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے جو قربانی کرنے کے نتیجے میں قربانی کرنے والے کو انشاءاللہ ملے گا. تو قربانی جتنی مہنگی ہو جائے حقیقت میں قربانی سستی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال جس پر قربانی واجب ہو اس کو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. قربانی اس پر واجب ہوتی ہے جو مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اور یا تو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا تو صاحب نصاب ہو، اور اگر صاحب نصاب نہ ہو لیکن اس کی ملکیت میں فالتو ساز و سامان، فالتو وہ جو کبھی کبھی استعمال میں آتا ہے، گھر میں رکھا رہتا ہے آدمی کے فالتو ساز و سامان، اور اس کی مالیت بھی زکوٰۃ کے برابر ہو، زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو. زکوٰۃ کے نصاب 1,40,000 ہے آج کل، زکوٰۃ کا نصاب ہے 1,40,000. یہ دراصل قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی. 52.5 تولہ چاندی یہ کم سے کم نصاب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا اور قربانی کے فرض ہونے کا. 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہر سال بدلتی رہتی ہے، کیونکہ سونا چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اس لیے اس سال جو حکومت نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق نصاب 1,40,000 روپے ہیں. لہذا 1,40,000 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس پر فطرہ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. اس کو چاہیے قربانی کریں. اس طرح بہت سے خواتین کی ملکیت میں سونا ہوتا ہے، اور آج کل سونا تو حد سے زیادہ مہنگا ہے، جس کے نتیجے میں اگر 1 تولہ بھی کسی کے پاس ہے تو 1 تولے کی بھی قیمت بہت زیادہ ہے. تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی. اور بعض خواتین زیور ان کے پاس ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ سونا بیچیں، سونا بیچ کر قربانی کریں. سونے چاندی کا زیور رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر سونا چاندی بقدر نصاب ہے تو چاہے وہ استعمال میں آئے یا نہ آئے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، قربانی بھی واجب ہوگی، فطرہ بھی واجب ہوگا. تو لیکن قربانی کے اندر اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، نقد رقم بھی 1,40,000 کے برابر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس پہ زکات واجب نہیں ہے, لیکن فالتو سامان اس کے پاس بہت ہے, چاہے وہ فالتو سامان نیا ہو یا پرانا, لیکن گھر میں ہو اور وہ بس کبھی کبھی استعمال میں آتا ہو تو اگر وہ بقدر نصاب ہو تو اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے, اس لیے قربانی کرنی چاہیے. بہرحال اب یہ عرفہ کا دن بھی آنے والا ہے الحمدللہ, عید کی اور بقرعید کی رات بھی, عید بقرعید کی رات بھی آنے والی ہے, جسے تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کریں, عرفے کا روزہ کم از کم رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے, اور قربانی کے دنوں میں جس کو بھی جس پہ قربانی واجب نہ ہو لیکن یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے, بلکہ جو لوگ مالدار ہوں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں, اپنے مشائخ کی طرف سے کریں, اپنے اساتذہ کی طرف سے کریں, اور اپنے خاص خاص احباب کی طرف سے کریں, اور اپنی اولاد کی طرف سے کریں, یعنی جن پہ واجب نہیں ان کی طرف سے بھی کریں, تو بھئی ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. واجب تو نہیں ہے مگر یہ نیکی کمانے کا بہترین عمل ہے. قربانی کا عمل ایسا عمل ہے کہ بس وہ ان تین دنوں میں ہو سکتا ہے, بس تین دن گئے تو بس اب ایک سال کے لیے یہ گاڑی گئی, اب بقرعید کے بعد پھر کوئی قربانی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ قربانی کے لیے جہاں قربانی کے جانور مخصوص ہیں, ایام بھی مخصوص ہیں, اور وہ تین دن ہیں, 10, 11, 12, تو اس کا اتنا ثواب ہو تو ان دنوں میں قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک کما ثنیت علی نفسک, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, خفیہ علانیہ, سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, سب گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما, دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. یا اللہ یہ جو مبارک دن رات گزر رہے ہیں ان کے ہمیں دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ ان میں عبادت کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما, تسبیحات کی توفیق عطا فرما, دعاؤں کی توفیق عطا فرما, صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما, صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر خیر کی توفیق عطا فرما, ہر شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں شب عید میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرما اور بقرعید کے دونوں میں یا اللہ اخلاص کے ساتھ مال حلال سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما, اپنی بارگاہ میں اس کا جو اجر و ثواب ہے اپنی رحمت سے ہم کو بھی عطا فرما, ہم سب کے تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں کہیں یہ بیان سنیں گے, یہ سن رہے ہیں, یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما, ہمارے دعاؤں میں ان کو شامل فرما, اور ہم سب کے تمام نیک مرادیں پوری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما یا اللہ, فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما, ان پر خاص رحم و کرم فرما یا ارحم الراحمین. اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما, اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما. مجھے فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما یا اللہ, ان کو فتح مبین عطا فرما. قدم قدم پر ان کی مدد فرما, ملائکہ ان کی نصرت کے لیے نازل فرما, ان کو کامیابی کامرانی فرما. اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو ناکام و نامراد فرما یا اللہ, ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. اللہم شتت شملہم, اللہم فرق جمعہم, اللہم دمر دیارہم, اللہم مزق جمعہم, اللہم خرب بنیانہم, اللہم خالف بین کلمتہم. وانزل علیہم رجزک وعذابک, وانزل علیہم رجزک وعذابک. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر, اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن قوم المجرمين. اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.